अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीका के महकमे खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को जिस मुश्किल इकतसादी सूरत हाल का सामना है उसकी वजह चीनी कर्ज है, जबकि पाकिस्तान के इकतसादी उमूर के तर्जमान ने कहा है कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान को दरपेश इकतसादी मुश्किल की एक वजह चीन के कर्जे हैं। इससे पहले बैन अलावा मालियाती फंड IMF ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी माशी मुश्किल से निमटने के लिए बाजाबा तौर पर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त कर दी है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने जैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान अली को सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। पख्तून तहफ़ तहरीक की खातून रहनुमा गुलालई इस्माइल के वालिद परवेज इस्माइल ने दावा किया है कि गुलालई इस्माइल को जुमे के सुबह लंदन से वापसी पर वफाकी तहकीकती इदारे के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया है। जुमेरात के रोज़ तालिबान के साथ लड़ाई में अफगान बॉर्डर पुलिस के कम अज कम 15 एहलकार हलाक हो गए हैं। और तालिबान ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया है कि वो रेड क्रॉस की बैन अलावा कमेटी को अफगानिस्तान में फिर से पूरे तौर पर अपना काम संभालने की इजाज़त देंगे, जिसके लिए वो तहफ़ की ज़मानत देंगे जिसे चंद हफ्ते कबल ख़त्म किया गया था। और अमरीका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने जुमेरात को देर गए कहा है कि उस्तवाई तूफान माइकल वर्जीनिया के साहिल की तरफ बहरे ओकियानूस में बढ़ रहा है। और मशरकी युगेंडा में मिट्टी के तोदे गिरने से 30 अफराद हलाक हो गए हैं। कोलंबिया में जुमेरात के रोज मिट्टी के तोदे फिसलने से कम अज कम 12 अफराद हलाक हुए हैं। और एक सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की इस महीने के शुरू में तुर्की में गुमशुदगी के रद्द अमल में दुनिया के 2 बड़े ताजरों रिचर्ड ब्रेंसन और स्टीव केस ने सऊदी अरब से अपने राबते मुअत्तल कर दिए हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे बाद।
ये प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पेश किया जा रहा है।
खबरें अब तफसील के साथ। अमरीका के महकमे खारजा ने पाकिस्तान को जिस मुश्किल इकतसादी सूरत हाल का सामना है उसकी वजह चीनी कर्ज करार दिया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान हैदर नॉवर्ट ने यह बात जुमेरात को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अपनी माशी मुश्किल से निमटने के लिए आलमी मालियाती इदारे से बाजाबा तौर पर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त देने से मुतालिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा कि अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो बैन अलावामी मालियाती फंड से पाकिस्तान के लिए किसी बेल आउट के बारे में चंद माह पहले बात कर चुके हैं। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान की तरफ से बैन अलावामी मालियाती इदारे IMF से कर्ज के हसूल के लिए दी गई दरख्वास्त का जायजा मेरिट पर लेगा। उन्होंने कहा कि हम तमाम केसों बशमूल पाकिस्तान के कर्जे की सूरत हाल का तमाम पहलुओं से नहायत बारीकबीनी से जायजा लेते हैं। इक्तसादी उमूर के तर्जमान ने कहा है कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान को दरपेश इक्तसादी मुश्किलात की एक वजह चीन के कर्जे हैं। जुमे को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के इक्तसादी उमूर के तर्जमान फराज सलीम ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा माशी मुश्किल को ताल्लुक पाकिस्तान के तवानाई के शोबे से मुतालिक गर्दिशी कर्जे हैं, जिनमें गुज़श्ता 1.5 के दौरान मुसलसल इजाफा होता रहा है। और इससे पहले बैन अलावामी मालियाती फंड IMF ने बताया कि पाकिस्तान ने अपनी माशी मुश्किलात से निमटने के लिए बाजाबता तौर पर कर्ज फराहम करने की दरख्वास्त की है। IMF और वर्ल्ड बैंक की बाली इंडोनेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस से अलहदा पाकिस्तान के वजीर खजाना असद उमर ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड को यह दरख्वास्त पेश की। IMF ने जुमेरात के रोज लगार्ड का हवाला देते हुए एक बयान में कहा कि IMF की टीम आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करेगी और IMF के मुमकिन इमदादी इकतसादी प्रोग्राम पर बातचीत करेगी। बयान में यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान ने कितनी रकम की दरख्वास्त की है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने जैनब कत्ल केस के मुजरिम इमरान अली को सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत के रूबरू प्रोसिक्यूटर अब्दुर्रऊफ वड्डू ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो अदालत ने मुजरिम इमरान को तख्तेदार पर लटकाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जारी डेथ वारंट के मुताबिक कसूर की 7 साल जैनब के अगवा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम इमरान को 17 अक्टूबर को सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दी जाएगी। अदालती फैसले के मुताबिक मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 बार सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। पख्तून तहफ़ तहरीक की खातून रहनुमा गुलालई इस्माइल के वालिद परवेज इस्माइल ने दावा किया है कि गुलालई इस्माइल को जुमे के सुबह लंदन से वापसी पर वफाकी तहकीकती इदारे के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। जुमेरात के रोज तालिबान के साथ लड़ाई में अफगान बॉर्डर पुलिस के कम अज कम 15 एहलकार हलाक हो गए हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक अफगान अहदेदार के हवाले से बताया गया है कि ये हलाकतें कुंदुस के जिले किलजाल की एक चेक पोस्ट पर तालिबान जंगजुओं के हमले में हुई। अहदेदार का कहना था कि दारकूमत काबुल के मगरब में वाक वर्दक में भी लड़ाई जारी है, जहां सरकारी दावे के मुताबिक 21 तालिबान मारे गए हैं। और तालिबान ने जुमेरात के रोज़ ऐलान किया कि वो रेड क्रॉस की बैन अवी कमेटी को अफगानिस्तान में फिर से पूरे तौर पर अपना काम संभालने की इजाज़त देंगे, जिसके लिए वो तहफ़ की जमानत देंगे जिसे चंद हफ्ते कबल ख़त्म किया गया था। इस्लाम नवाज सरकश ग्रुप ने अगस्त में जमानतें वापस ले ली थीं, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इमदाद फराहम करने वाला ग्रुप अफगान कैद खानों में हिरासती सूरत हाल की निगरानी करने और तालिबान कैदियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की जिम्मेदारी में नाकाम रहा है। अमरीका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने जुमेरात को देर गए कहा है कि उस तवाई तूफान माइकल वर्जीनिया के साहिल की तरफ बहर ओकानूस में बढ़ रहा है। ताहम माइकल की खतरनाक हवाएं और हलाकतखेज सैलाब अब भी शिमाली कैरोलिना और जनूबी वस्ती बहर ओकानूस के कई हिस्सों पर असरअंदाज हैं। माइकल की हवाओं की रफ्तार अभी 85 किलोमीटर फी घंटा है। माइकल जुमेरात की सुबह तूफानी हवाओं के साथ अमरीका के मुतअद्दिद जनूब मशरकी रियासतों के साथ टकराया था और जिस दौरान 6 अफराद हलाक हुए हैं और अहदेदारों को खदशा है कि इस तादाद में इजाफा हो सकता है। इस इलाके से टकराने वाला ये पहला बड़ा और अमरीका में आने वाला ये तीसरा बड़ा तूफान है। मशरकी युगेंडा में मिट्टी के तोदे गिरने से 30 अफराद हलाक हो गए हैं। आफात से निमटने वाले इदारे के कमिश्नर मार्टिन ओवन ने रॉयटर्स खबरसां इदारे को बताया कि ये मिट्टी के तोदे दरिया में गिरे जिसके किनारे टूट गए और पानी लोगों को बहा कर ले गया। अहदेदारों का कहना है कि मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है और मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। कोलंबिया में जुमेरात के रोज मिट्टी के तोदे फिसलने से कम अज कम 12 अफराद हलाक हुए हैं। सानेहात की इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक अहदेदारों ने बताया है कि पहाड़ी इलाके में मिट्टी के तोदों के नतीजे में कई घर दब गए हैं। अहदेदारों का कहना है कि ये सानहा वस्ती कोलंबिया के गांव मार्कोटेलिया में रात के 2 बजे पेश आया जब लोग अपने घरों में सोए हुए थे। हलाक होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। एक सऊदी सहाफी जमाल खशोगी की इस महीने के शुरू में तुर्की में गुमशुदगी के रद्दअमल में दुनिया के 2 बड़े ताजरों रिचर्ड ब्रेंसन और स्टीव केस ने सऊदी अरब से अपने राबते मुअत्तल कर दिए हैं। बरतानिया के वर्जीनिया ग्रुप के सरबराह ब्रेंसन ने एक बयान में कहा कि उन्हें सऊदी अरब के बादशाह और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी उम्मीद है कि तुर्की में जमाल खशोगी के वाक़े की तहकीकात करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वो 2 सियाहती मंसूबों की डायरेक्टरशिप मुअत्तल कर रहे हैं। खशोगी पिछले हफ्ते तुर्की के सऊदी कौंसलेट में अपनी शादी के कागजात के लिए गए थे, लेकिन वो फिर बाहर वापस नहीं आए। दुनिया की सबसे तवील दौरानिए की फ्लाइट जुमेरात के रोज सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से रवाना हुई, जो 19 घंटों के मुसलसल परवास के बाद जुमे के रोज न्यूयॉर्क के लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच रही है। इस दौरान सिंगापुर एयरलाइंस का तैयारा एयरबस A350 तकरीबन 15,500 किलोमीटर का फासला तय करेगा। एक अमरीकी पादरी एंड्रयू ब्रॉन्सन पर जुमे के रोज तुर्की में मुकदमे की कार्रवाई फिर शुरू हुई, जिनकी नज़रबंदी पर अमरीका और तुर्की के सिफारती ताल्लुकात तातुल का शिकार हो गए हैं। ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तुर्की सिफारती बहरान को ख़त्म करने के लिए एंड्रयू ब्रॉन्सन को अमरीका वापसी की इजाज़त दे देगा। امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردی کے الزامات پر برونسن کے خلاف قانونی کارروائی کی مذمت کی تھی۔ کئی میڈیا اداروں نے جمعرات کے روز اطلاع دی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ترکی کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے جس کے تحت برونسن کے خلاف الزامات ختم کرنے یا کم کرنے کے بدلے میں اس پر سے تعزیرات میں نرمی کی جائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ کی طرف سے پاکستان کو درپیش اقتصادی مشکلات کی ایک وجہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک قرضوں کو قرار دینے سے متعلق بیان کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے، کیونکہ چین سے حاصل کردہ قرضوں کی واپسی 3 سے 4 برس کے بعد شروع ہوگی۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نیورٹ نے جمعرات کو پریس بریفنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے اپنی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے باضابطہ طور پر قرض فراہم کرنے کی درخواست دینے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کی ایک وجہ چینی قرضے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے اس کی ایک بڑی وجہ چینی قرض ہے، اور ان کے بقول یہ حقیقت ہے کہ قرض حکومتوں نے شاید یہ سوچ کر حاصل کیا تھا کہ اس قرض سے نکلنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، تاہم ان کے بقول یہ مشکل ہو گیا ہے۔ اقتصادی امور سے متعلق پاکستان حکومت کے ترجمان فاروق سلیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات کا تعلق چین پاکستان اقتصادی راہداری سے منسلک قرض نہیں ہے۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
جو حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کے موسٹلی لونز جو ہیں وہ اگلے 3 یا 4 سال کے بعد ان کی ری پیمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ جو اس وقت حالات ہیں، جو اس وقت ملک کے اوپر قرضہ جات ہیں، قرضہ جات کا جو بوجھ ہے، اس میں چائنیز ری پیمنٹ کا کوئی اتنا بڑا عمل دخل نہیں۔
فاروق سلیم کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی مشکلات کا تعلق پاکستان کے توانائی کے شعبے سے متعلق گردشی قرضے ہیں جو اب 1300 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔
اسی طرح کے 2 یا 4 اور گردشی قرضہ جات جو ہیں ان کا بوجھ پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے لیے یہ ہوگا کہ ایک اصلاحات کا پروگرام بہت سارے ڈفرینٹ سیکٹرز میں، گیس کے سیکٹر میں، بجلی کے سیکٹر میں، بجٹری خسارے کے حوالے سے، تجارتی خسارے کے حوالے سے، بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز پیکیجز پی ٹی آئی کو لانے پڑیں گے۔
دوسری طرف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان پر تاحال چین کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم چین پہلے ہی وضاحت کر چکا ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے قرضوں کا مسئلہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ سی پیک کے تحت شروع کیے جانے والے تمام منصوبے پاکستان کی مسلسل ترقی کی بنیاد پر دو طرفہ سمجھوتوں کے تحت شروع کیے گئے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکومت پاکستان نے سینٹ سیکرٹریٹ سے درخواست کی ہے کہ الیکٹرانک کرائم امینڈمنٹ بل 2018 کو واپس لے لے۔ اس بل کا مقصد گستاخانہ مواد کو روکنا تھا، اور دوسرا یہ کہ غلط الزام لگانے والے کو بھی سزائے موت دی جائے۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا حسن۔ جی سارا، بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اس کے بارے میں اطلاعات ہیں۔
جی خالد، پاکستان کی ایوان بالا سینٹ میں قائد ایوان شبیق سراز نے یہ بل واپس لینے کی درخواست کی ہے، اور جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا موقف یہ تھا کہ اس ترمیمی بل کو واپس لینے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ قانون گزشتہ حکومت کی کابینہ نے منظوری کے بعد سینٹ میں پیش کیا تھا، اور اب چونکہ گزشتہ حکومت کی مدت ختم ہو گئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے جس کے بعد اس کے اوپر قانون سازی ہو سکے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ترمیمی بل میں جو تجاویز کی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر گستاخانہ مواد کے لیے جو بھی اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے، جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی وہی سزا دی جائے جو کہ جرم کے مرتکب شخص کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم ترمیم تجویز کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ توہین عدالت کی توہین رسالت یا گستاخانہ مواد کے بارے میں اگر کوئی بھی رپورٹ درج ہوتی ہے تو وہ رپورٹ ایف آئی آر 18ویں گریڈ سے اوپر کا شخص جو ہے وہ اس کی منظوری کے بعد یہ ہو۔ اسی بل کے اوپر سینٹ کی کمیٹی میں چند روز قبل ایک سماعت بھی ہوئی تھی، اور اس سماعت کے دوران مولانا عبد الغفور حیدری جو تھے وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کسی قسم کی ترمیم قابل قبول نہیں ہوگی، جس کے بعد حکومت نے یہ بل واپس لے لیا ہے۔ دو امور بہت قابل ذکر ہیں سارے معاملے میں، کہ یہ حکومت کی طرف سے اقدام ایک ایسے موقع پہ سامنے آیا ہے جب مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین اور ان کے کارکن جو ہیں وہ ملک لاہور سمیت ملک بھر میں آسیہ بی بی کے مقدمے کی ججمنٹ محفوظ کرنے کے بعد ریلیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی صورت بھی رہا نہیں کیا جانا چاہیے۔ جبکہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ حکومت نے اپنے جاتے ہوئے آخری کابینہ کے اجلاس میں اس بل کی منظوری دی تھی، کیونکہ پاکستان میں توہین رسالت ہمیشہ سے ہی بہت ہی نازک موضوع رہا ہے، اور کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی قانون سازی میں پیش رفت کر سکے، کیونکہ مذہبی حلقے اس حوالے سے سخت موقف رکھتے ہیں۔ تو دیکھا یہی گیا ہے کہ اس قانون کے اوپر کہیں کبھی بھی بات نہیں کی گئی ہے حکومتی سطح پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے میری حکومت کے وزیر مذہبی امور کے وزیر پیر نور الحق قادری سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ترمیمی بل سے پی ٹی آئی کی حکومت کا تعلق نہیں ہے، اور ہم آخری وقت تک توہین عدالت کے قانون اور اس توہین عدالت کے قانون کا مکمل دفاع کریں گے، اور اس میں کسی قسم کی ترمیم نہ تو متعارف کرائیں گے اور نہ ہی انہیں قابل قبول ہے۔
تو اس بارے میں کیا امید ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا، اور کیا اپوزیشن اس پہ کوئی مزید اعتراض کرے گی؟
جی، اس کو بل کو موو کرانے والی حکومت ہی اب نہیں رہی اور اپوزیشن ہے، اور اپوزیشن کے لیے بھی اتنے نازک اتنے حساس موضوع پہ بات کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہی ہوگا کہ ایک حلف برداری حلف نامے کے اوپر کتنا مسئلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے اس پہ لاک ڈاؤن ہوا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لوگ یہاں موجود رہے، اور اس وقت کی حکومت اور اب کی اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ان کو الیکشن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک کافی کم ہوا ہے۔ تو یہ پاکستان میں اس موضوع پہ بات کرنا تو گجا، آپ کہیے کہ کام کرنا تو گجا، بات بھی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سارا آپ کا، آپ نے تفصیل سے بیان کی۔ تو یہ ہماری ساتھی تھیں سارا حسن اسلام آباد میں، اور اسلام آباد ہی ہمارے ایک اور ساتھی ہیں کنور رحمان خان، تو ان سے بلکہ لاہور میں ہیں کنور رحمان خان، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ٹی ایل وائی لاہور میں توہین مذہب کے الزام میں قید آسیہ بی بی کی ممکنہ رہائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کی قیادت اس جماعت کے لیڈر خادم حسین کر رہے ہیں، تو اس کے کچھ تفصیل بتائیے گا کنور۔
دیکھیے، اب سے کچھ ہی دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا تھا، کچھ ہی دیر پہلے یہ ایک ریلی ختم کی گئی ہے لاہور میں، داسا دربار سے پنجاب اسمبلی تک مال روڈ پر ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے، جس کی قیادت ان کی جماعت کے سربراہ خادم رضوی نے کی، اور اس ریلی کا مقصد یہ تھا کہ توہین رسالت میں جو قید آسیہ بی بی ہے اس کی ممکنہ رہائی کے خلاف یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں خادم حسین رضوی کا اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر ججز اس طرح کا فیصلہ دیتے ہیں جس سے جو توہین رسالت میں قید آسیہ بی بی کو رہا کیا جاتا ہے تو ان ججز کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اسلام دشمن ہیں اور ان کی جو پشت پناہی ہے وہ قادیانی گروپ کر رہے ہیں۔ खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कि अगर जजेस ऐसा करते हैं तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है ऐसे जजेस के खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को भी ऐसे जजेस के खिलाफ फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जो आसिया बीबी है उन्होंने मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत किया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबैना तौर पर बुरा भला कहा था। अभी चूंकि ये केस चला है जिस पर अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया था, चंद दिन पहले की बात है, लेकिन जो खादिम हुसैन रिजवी हैं उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि अगर हुकूमत अगर जजेस कुछ ऐसा फैसला करते हैं तो वो किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जब भी वो कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान में जहां जहां तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान मौजूद हैं वो एक ही कॉल पे इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उन्हें लाहौर में एहतजाज करना है, मुल्क भर में एहतजाज करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। खादिम हुसैन रिजवी ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके धरना भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी सूरत आसिया बीबी की जो रिहाई है वो कबूल नहीं है, क्योंकि आसिया बीबी ने मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत किया हुआ है, लिहाजा अगर धरना देने की जरूरत पेश आई तो वो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। ये जो आज रैली निकाली गई इसमें बड़ी तादाद में ना सिर्फ लाहौर से बल्कि जो आस पास के इलाके हैं खासतौर पर कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब के जो शहरों से भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो कारकुनान थे वो यहाँ पर शरीक। मैं एक और अहम बात भी आपको बताऊं कि मॉल रोड पर किसी भी किस्म के जलसे या जुलूस के हवाले से पाबंदी है जो कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, लेकिन इस हुक्म की पाबंदी नहीं की तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने, और इस हुक्म के बावजूद उन्होंने एक रैली निकाली दादा दरबार से लेकर पंजाब असेंबली तक। मेरी सिलसिले में जब इंतजामिया से बात हुई तो डीसी लाहौर अनवारुल हक ने कहा चूंकि उन्होंने कोई इजाजत ही नहीं थी लिहाजा वो उन्हें रोक भी नहीं सकते, अगर अदालत उन्हें बुलाएगी तो वो बता देंगे कि उन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं दी।
तो इंतजामिया ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की है, आपका कहना ये है?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मजहबी ग्रुप है खास तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हो या दीगर मजहबी ग्रुप हो तो ये खासे मजबूत होते हैं, तो इंतजामिया किसी भी किस्म की ऐसी कोशिश नहीं करती जिससे जो है सख्त रद्दअमल सामने मिले। लिहाजा जब हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनको कहना था कि इन्होंने जो करना है वो कर लें, वो इन्हें इजाजत नहीं दे रहे लिहाजा वो इन्हें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर रोका जाएगा तो ये जो मसला है वो बिगड़ भी सकता है, जिसकी अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो खराब हो सकती है,
अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। बहुत शुक्रिया कुंवर रहमान खान, आपने तफसील से हमें इस खबर के बारे में बताया। खैबर पख्तूनख्वा के जिले सवाबी की पुलिस ने खातून समेत पख्तून तहफ़ तहरीक के लगभग 10 सरकर्दा रहनुमाओं को जुमे के रोज गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में पिशावर से शमीम शाहिद की एक रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी की पुलिस ने एक खातून समेत पख्तून तहफ़ तहरीक के लगभग 10 सरकर्दा रहनुमाओं को जुमे के रोज गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद को सवाबी में जलसा करने और रियासती इदारों की किरदार कुशी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाबी ही से ताल्लुक रखने वाली खातून रहनुमा गुलालई इस्माइल को लंदन से वापसी पर इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, जबकि दीगर रहनुमाओं को सवाबी में एक अदालत से कबल गिरफ्तारी जमानतों को मनसूख करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में ज़ईफुल उमर फैज मोहम्मद काका के अलावा दो डॉक्टर और पाक फौज का एक रिटायर्ड अफसर भी शामिल है। ताहम कई घंटों की हिरासत के बाद गुलालई इस्माइल को वफाकी तहकीकाती इदारे के अहलकारों ने शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। मोहम्मद सलीम खान एडवोकेट ने गुलालई इस्माइल की रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा कि सवाबी में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी जमानत पर रिहाई के लिए हफ्ते के रोज मुकामी अदालत से रुजू किया जाएगा। पख्तून तहफ़ तहरीक के एक सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर सैद आलम मसूद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
सवाबी के मर्द हैं जो गिरफ्तार हुए।
पख्तून तहफ़ तहरीक के आइंदा लायमल के बारे में डॉक्टर सैद आलम का कहना है।
पीडीएम अब जलसे जुलूस शुरू कर रही है, इंशाल्लाह एहतजाज के बगैर हमारा कोई रास्ता नहीं है।
गिरफ्तार अफराद की कानूनी चाराजोई के लिए सरगर्म मोहम्मद सलीम एडवोकेट ने कहा,
नौ साथी जो है ना उनकी जमानत एडिशनल सेशन जज सवाबी ने खारिज करके उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। कल हम उनको अपोज करेंगे कस्टडी और उनके लिए जमानत रेगुलर साइड पे उनकी जमानत की दरखास्त में कल दायर करूंगा इंशाल्लाह।
पख्तून तहफ़ तहरीक की जानिब से सवाबी में सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की जा रही है। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के बारे में बहुत तशवीश है जो गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त लापता हो गए थे जब वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में गए थे। اس بارے میں سنڈی سین کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ایک ہفتے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد ابھی تک واشنگٹن پوسٹ کے سعودی نامہ نگار اور کالم نگار جمال خشوگی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو امریکہ میں اپنی مرضی سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ کو چاہیے تھا کہ خشوگی کو اس بارے میں خبردار کرتا کہ اسے انٹیلیجنس سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو صدر نے کہا، وہ ہمارا ملک نہیں ہے، وہ ترکی ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایک امریکی شہری نہیں ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ وہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک رپورٹر ہے اور اس طرح کے واقعے کو ہونے نہیں دینا چاہیے، ایسا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے، اور ہم اس واقعے کی تہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکہ کے ترکی میں تفتیش کار موجود ہیں اور ان کا ملک ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نورٹ نے کہا ہے کہ واشنگٹن سعودی عرب سے حقائق جاننا چاہتا ہے۔ ہم نے امریکہ کے لیے سعودی سفیر سے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ سعودی عرب واپسی کے سفر میں ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم ان کی امریکہ واپسی پر ان سے معلومات حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیتھر نورٹ کے۔ ٹرمپ کا گزشتہ سال اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا تھا، جس سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت سعودی حکمرانوں کے ساتھ ایک قریبی تعلق استوار ہوا تھا۔ سعودیوں کی جانب سے خشوگی کے قتل کے الزامات سچ ثابت ہونے کی صورت میں ٹرمپ ریاض کے ساتھ امریکی اسلحے کی فروخت ختم کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ یعنی سعودی فوجی ساز و سامان اور دوسری چیزیں خریدنے پر 110 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم انہیں یہ سب فروخت نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، ہم اسے روس سے خرید لیں گے، یا بہت بہت شکریہ ہم اسے چین سے خرید لیں گے۔ اور اگر یہ روزگار کا معاملہ ہو اور جب اس کام میں ہماری کمپنیوں کے نقصان کا معاملہ ہو تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ اور ایسے اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ سینیٹرز کے ایک دو جماعتی گروپ نے ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق گلوبل میگنٹسکی ایکٹ کے تحت خشوگی کے بارے میں ایک تفتیشی کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ کانگریس پابندیوں پر زور دے گی، اور ممکن ہے کہ وہ سعودی حکومت کو امریکی اسلحے کی فروخت روکنے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سیٹا فاؤنڈیشن کے قادر استون کہتے ہیں، کانگریس بلا شبہ اس پر دباؤ ڈالنے والی ہے، خاص طور پر نومبر کے انتخابات سے قبل، لیکن مجھے سعودی عرب پر پابندیوں کی توقع نہیں ہے۔ استون نے یہ کہتے ہوئے کہ انہیں بڑی پابندیوں کی توقع نہیں ہے سعودیوں سے ٹرمپ کے قریبی تعلق، اور اس بارے میں ان کے تبصروں کا حوالہ دیا کہ وہ اسلحے کے معاہدے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سعودی عرب صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کے معاملے پر سعودی عرب کو اسلحہ فروخت ہونے والا پیکج معطل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ معاملے کے تحت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ترکی میں غائب ہونے والے سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگی کے بارے میں بہت تشویش ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے سعودی عرب کو 110 ارب ڈالرز کا اسلحہ فروخت کرنے کا پیکج معطل نہیں کرنا چاہتے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں رہنے والے خاشوگی ترکی گئے تھے، جہاں سے وہ غائب ہو گئے۔ وہ اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں سعودی عرب کے نقاد رہے ہیں۔ انقرہ میں مقیم ٹی آر ٹی کے چیف فرقان حمید بتاتے ہیں کہ ترکی کو اس وقت شک ہے کہ ان کے غائب ہونے میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے۔
15 کے قریب سعودی عرب سے جنسی سے تعلق رکھنے والے جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا، وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ترکی آئے تھے، اور اس کے بعد جمال خاشقجی کا پتہ نہیں چل سکا۔ یعنی وہ کونسلٹ تو چلے گئے تھے، تقریباً 1 بجے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد 15 کے قریب سفارتکار یا مختلف ایجنسی سے تعلق رکھنے والے جو افراد تھے، ان کے جانے کے بعد ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے، کیا ہوا، یا ان کو وہی امبیسی میں قتل کر دیا گیا ہے، یا ان کو آگے کہیں اغوا کر کے لے جایا گیا۔
امریکہ میں دفتر خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں کہ اس معاملے پر واشنگٹن نے سعودی عرب سے جواب طلب کیا ہے، لیکن سعودی عرب میں مقیم شاہد نعیم کہتے ہیں کہ سعودی ریاست اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ ان کا خاشوگی کے غائب ہونے یا قتل میں کوئی ہاتھ تھا، اور یہ سعودی عرب کو بدنام کرنے کا مغربی پروپیگنڈا ہے۔
خاشقجی کے رپورٹ ہونے کی اطلاع کے بعد من گھڑت الزامات لگا رہے ہیں. یہ سب سیاسی مقاصد ہیں اور مسلم عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کہی جا سکتی ہے. سعودی عرب اپنے مخالفین سے کبھی منفی رویہ اختیار نہیں کرتا, نہ کسی کا اغوا کرواتا ہے کسی کو, نہ کسی کو قتل کرواتا ہے.
امریکی خفیہ اداروں کی اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے جمال خاشوگی کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی تھی. صدر ٹرمپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا انہیں خاشوگی کو مطلع کرنا چاہیے تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ خاشوگی ترکی میں غائب ہو گئے ہیں, امریکہ میں نہیں. بہر کیف امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے. اس معاملے پر امریکہ کی ریاست شکاگو میں نارتھ ویسٹ کالج میں ڈین محمد احمد صدیقی کہتے ہیں کہ خاشوگی کے غائب ہونے کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی چاہیے.
یہ ایک اہم معاملہ ہے, انسانی حقوق کا بھی معاملہ ہے اور صحافتی آزادی کا بھی معاملہ ہے, اور یونائیٹڈ نیشنز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی ایک ایسی ٹیم بنانی چاہیے جو تمام شواہد جاننے کی کوشش کرے اور اس مسئلے پر کوئی حتمی بات سب لوگوں کے سامنے لائے.
واضح رہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز نے صدر ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ میگنٹسکی ایکٹ کے تحت خاشوگی کے بارے میں تحقیقات کرائیں, اور جس کی وجہ سے امریکی کانگریس کی جانب سے سعودی عرب پر تعزیرات بھی لگائی جا سکتی ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان میں عدالت نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی کو 17 اکتوبر کو سزائے موت دینے کا حکم جاری کر دیا ہے. زینب کے والدین کہتے ہیں کہ مجرم کو سرعام پھانسی دی جائے. لاہور سے کنور رحمان خان کی رپورٹ.
لاہور کے انسداد دہشت گردی کے جج شیخ سجاد احمد نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران علی کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے. عدالت کے روبرو پروسیکیوٹر عبدالرؤف وٹو نے اپنے دلائل مکمل کیے تو عدالت نے مجرم عمران علی کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جاری ڈیتھ وارنٹ کے مطابق قصور کے 7 سالہ زینب کے اغوا زیادتی اور قتل کے مجرم عمران کو 17 اکتوبر کو سینٹرل جیل لاہور میں پھانسی دی جائے گی. زینب کی والدہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا وہ عدالتی فیصلے سے تو مطمئن ہے لیکن ان کی بیٹی کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے. زینب کی والدہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے آئندہ کسی کو بھی گھناؤنا جرم کرنے کی جرت نہیں ہوگی.
میرا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو جہاں فرسٹ یہی ہے کہ جس کو جہاں پھینکا گیا کچرا کنبی پہ وہاں پہ اس کو ہینگ کیا جائے.
عدالتی فیصلے پر زینب کے والد امین انصاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ ایسے کسی بھی جرم میں ملوث شخص کو سرعام پھانسی دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ملے اور پاکستان میں کوئی دوسری زینب پیدا نہ ہو سکے.
حکومت سے بھی تمام جماعتوں سے میرا اجتماعی طور پر یہ ان سے مطالبہ ہے کہ اس قانون کو بچے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے جو ہے نا فی الفور پاس کیا جائے. اگر پھر وہی بات ہوگی کہ اگر ان کی اپنی ذات کے لیے کوئی قانون ہو تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی پاس ہو سکتا ہے, اور یہ جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کو جو ہم نے کو تحفظ دینے کے لیے جو ہمارا قانون ہے وہ بحث کی نظر رہا ہے.
پاکستان میں غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے مجرم عمران کی پھانسی سے متعلق وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور چیئرمین HRCP اس فیصلے کے خلاف ہیں, کیونکہ اگر انسانوں کو پھانسی دینے سے جرائم کم ہوتے تو پاکستان ایک پرامن ملک ہوتا. ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی مجرم کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے تو اس کی پھانسی کی سزا کو دوسری سزا میں بدلا جا سکتا ہے. عدالت نے زینب سمیت دیگر 7 بچیوں تہمینہ, ایمان فاطمہ, آسمہ, عائشہ آصف, لائبہ اور نور فاطمہ کے قتل کیس کے فیصلے بھی سنا چکی ہے. رواں برس 4 جنوری کو صوبہ پنجاب کے ضلع قصور سے اغوا کی جانے والی 7 سالہ بچی زینب کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا, جس کی تشدد زدہ لاش 9 جنوری کو کوڑے کے ڈھیر سے ملی تھی. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو جلد از جلد قاتل گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. پولیس نے زینب سمیت قصور کی دیگر بچیوں سے زیادتی اور قتل میں ملوث ملزم عمران کو گرفتار کیا, جسے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تیز ترین ٹرائل کے ذریعے 17 فروری کو 4 بار سزائے موت سنائی تھی. مجرم عمران کی جانب سے سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کی گئی جسے عدالت نے خارج کر دیا. مجرم عمران علی کی سزا پر نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے سننے سے انکار کیا, جبکہ صدر پاکستان نے معافی کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا تھا. قمر ضیاء الرحمان, VOA اردو, لاہور.
ورلڈ بینک نے صحت اور تعلیم کی بنیاد پر ہیومن کیپیٹل انڈیکس جاری کیا ہے, جس میں اس نے بھارت کو 157 ملکوں کی فہرست میں 115 نمبر پر رکھا ہے اور بھارت میں بچوں کی صورتحال کو سنگین قرار دیا ہے. بھارتی حکومت نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
یہ رپورٹ بچوں کی تعلیم، صحت اور ان کی شرح اموات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے. ورلڈ بینک نے بھارت کو 1 میں سے 0.44 نمبر دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں پیدا ہونے والے بچے کی افادیت بڑے ہونے، صحت مند رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد 44% ہوگی. اس فہرست میں نیپال کا نمبر 102، بنگلہ دیش کا 106 اور سری لنکا کا 74 ہے. بھارت میں 60 سال تک زندہ رہنے کے امکانات 44% ہیں. سنگاپور، جنوبی کوریا، جاپان، ہانگ کانگ اور فن لینڈ سب سے اوپر ہیں. رپورٹ میں بھارت میں صحت اور تعلیم سے متعلق بچوں کی صورتحال کو سنگین قرار دیا گیا ہے. بھارت نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا. وزارت مالیات کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق اس رپورٹ میں ان اسکیموں اور اقدامات کی جھلک نہیں ملتی جو انسانی ترقی کے لیے چلائی جا رہی ہیں، اس لیے بھارتی حکومت نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بقول اس کے، حکومت تمام بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے اور انسانی سرمایہ کی ترقی کے لیے اپنے پروگرام جاری رکھے گی. بچوں کی صحت اور تعلیم کے میدان میں سرگرم ایک نجی تنظیم ہم ہندوستانی کے چیئرمین محمد نظام نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس رپورٹ کی نہ تو مکمل طور پر تائید کر سکتے ہیں اور نہ ہی تردید، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں بچوں کی صحت اور تعلیم کی صورتحال بہتر نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اور اس میں بہت کچھ غلط نہ ہو.
حکومت نے اس رپورٹ کی تیاری میں اپنائے گئے طریقہ کار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی تیاری میں بھارت میں چلائے جانے والے پروگراموں پر غور نہیں کیا گیا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان میں صحت کے حوالے سے ملک بھر میں خواتین کو کئی مسائل کا سامنا ہے، لیکن بلوچستان کی خواتین دوہری مشکلات کا شکار ہیں. ان کے مسائل کے بارے میں ہمارے نمائندے ستار کاکڑ نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
بلوچستان کی 60 لاکھ سے زائد خواتین کی آبادی کے لیے صوبائی دارالحکومت کے علاوہ صوبے کے کسی دوسرے ضلعی مرکز میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. بعض اوقات زچگی اور دیگر پیچیدہ امراض کی خواتین کو سینکڑوں کلومیٹر طویل فاصلہ طے کر کے کوئٹہ پہنچایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹروں کے بقول وہ خاتون دم توڑ رہی ہوتی ہیں یا پھر زچگی کے دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. سیول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ شعبہ امراض نسواں کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے وائس اف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی دارالحکومت میں 4 سرکاری اسپتال ہیں، جن میں سے 2 اسپتالوں میں امراض نسواں کے شعبے ہیں، لیکن شہر کے وسط میں ہونے کے باعث خواتین مریضوں کا زیادہ رش سیول سنڈیمن اسپتال کوئٹہ پر ہوتا ہے. یہاں ضلع کوئٹہ کے ساتھ پورے صوبے، افغانستان، ایران کے سرحدی علاقوں اور سندھ و پنجاب کے سرحدی اضلاع کی خواتین مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے. ناغے کے سوا دوسرے دنوں میں اسپتال کی خواتین ڈاکٹر روزانہ 1200 سے زائد مریضوں کا معائنہ کرتی ہیں.
دن میں 50 سے 60 ڈلیوریاں ہو رہی ہوتی ہیں اور 15 سے 16 آپریشن سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. موسٹ آف دا پیشنٹس وہ ہمارے پاس سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں، آدھی رات کو آتے ہیں.
زچگی کے دوران پورے پاکستان میں 1 لاکھ بچوں کی پیدائش کے دوران خواتین کی اموات کی شرح 276 ہے، جبکہ بلوچستان میں یہ شرح 3 گنا سے بھی زیادہ 850 ہے. ماہر امراض نسواں پروفیسر ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بلند شرح اموات کی مختلف وجوہات ہیں، جن میں بچوں کی پیدائش میں لازمی وقفہ نہ دینا، حاملہ خواتین کا ڈاکٹر سے مشورہ نہ لینا، کم عمری میں شادی کرانا، حاملہ خواتین کو ضروری اور مناسب خوراک نہ دینا شامل ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے دور افتادہ اور پہاڑی علاقوں میں پھیلی ہوئی آبادی کو صحت کی سہولیات ضروری ہے کہ بیرونی ممالک اور امدادی ادارے آگے آئیں اور صوبے کے تمام ضلعی مراکز میں طبی سہولیات کی فراہمی میں حکومت کی مدد کریں. اس کے ساتھ صوبائی حکومت ڈاکٹروں کو رہائش، سیکیورٹی اور بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب سہولیات فراہم کر کے صوبے کے دور دراز اضلاع میں بھی آپریشن تھیٹر قائم کرے اور وہاں 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی موجودگی کو یقینی بنا کر زچگی کے دوران شرح اموات کو کم کرا سکتی ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان مائیکل کا رخ شمال کی طرف ہو گیا ہے اور اب اس طوفان سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور امدادی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے. اس کی تفصیل بیان کریں گی بہجت چلانی.
جمعے کے روز سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ طوفان مائیکل اب امریکہ کے شمال مشرقی ساحل سے دور ہو رہا ہے. یہاں پر بدستور بارشیں ہو رہی ہیں, تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ سمندری لہروں میں بھی شدت ہے. لیکن اصل نقصان اس وقت ہوا تھا جب بدھ کے روز یہ طوفان فلوریڈا سے ٹکرا گیا. فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ نے جمعرات کو دیر گئے فضائی جائزہ لیتے ہوئے طوفان کے اثرات کا اندازہ لگایا. ان کا کہنا ہے,
you know, if you look at it, it's probably Mexico Beach. It's like my grandkids, when they get finished playing with stuff, it's all over the place and there's no order to it. That's what that was.
فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو بدترین اثرات غالباً میکسیکو بیچ پر دیکھے جا سکتے ہیں, اور آپ یوں سمجھیے کہ جیسے بچوں نے اپنی چیزیں ادھر ادھر بکھیر دی ہوں. ہر طرف انتشار ہے, صورتحال انتہائی خراب ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پاناما سٹی بیچ پر کیا صورت ہوئی, سینٹ جارج آئی لینڈ میں کیا ہوا, لیکن میکسیکو بیچ پر صورتحال بدترین قرار دی جا سکتی ہے. طوفان بہت جلدی میں ساحلی علاقوں سے ٹکرایا اور وہاں رہنے والوں کو نکلنے کا موقع نہ مل سکا. بیشتر رہائشی اب عارضی پناہ گاہوں یا امدادی مراکز میں جانے پر مجبور ہو گئے. ٹیلہاسی فلوریڈا کے قریب ایک اسکول میں قائم امدادی مرکز پر رضاکارانہ فرائض کی ادائیگی کرنے والے پروبیشن افسر کا کہنا ہے کہ انہوں نے 300 سے زائد افراد کو امداد فراہم کی ہے. طوفان سے متاثرہ افراد کے امدادی مرکز میں رضاکارانہ کام کرنے والے جانی لین کا کہنا ہے کہ ہم کھانا فراہم کر رہے ہیں اور ایک اچھا ماحول تشکیل کر رہے ہیں تاکہ طوفان کو بہتر انداز میں برداشت کیا جا سکے. لین نے بتایا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو امدادی مراکز کو اختتام ہفتہ بھی کھلا رکھا جائے گا. طوفان مائیکل کی وجہ سے کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. اس علاقے میں اب تک آنے والا یہ سب سے طاقتور طوفان تھا اور امریکہ میں آنے والا تیسرا بڑا طوفان. حکام نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی توقع ہے. امدادی عملہ طوفان سے تباہ حال علاقوں میں پہنچ چکا ہے. فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی یعنی فیما کے منتظم ولیم براک لانگ نے جمعرات کو بتایا کہ تلاش اور بچاؤ کی سرگرمیوں کے بعد اگلی ترجیح تقریباً 800,000 مکانوں اور کاروباری مقامات پر بجلی کی فراہمی بحال کرنا ہے, اور یہ کام فلوریڈا, الاباما, جارجیا اور ساؤتھ کیرولائنا میں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کام کو مکمل کرنے میں کئی روز لگ سکتے ہیں. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات سے قبل سپریم کورٹ کے لیے جسٹس کیوناو کی توثیق کے سلسلے میں تلخ تنازع آرائی کے بعد دونوں سیاسی جماعتوں کے سرگرم کارکن فعال ہو گئے ہیں. ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ کیوناو کی کامیابی کی وجہ سے انہیں تقویت ملی ہے, جبکہ ڈیموکریٹس کے خیال میں اس فیصلے نے خواتین امیدواروں کو مشتعل کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر بہجت چیلانی.
I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear.
میں بریٹ کیوناؤ حلف اٹھاتا ہوں. سپریم کورٹ کے لیے توثیق کے عمل میں تلخ تنازعہ کے بعد جسٹس کیوناؤ کی حلف برداری صدر ٹرمپ کی سیاسی فتح تھی. کیوناؤ کی توثیق جنسی زیادتی کے الزامات کے باوجود ممکن ہوئی. کیوناؤ ان الزامات سے انکار کرتے ہیں, اور اب صدر ٹرمپ کیوناؤ کی کامیابی کو وسط مدتی انتخاب میں ووٹروں کو فعال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
On November 6th, you will have the chance to stop the radical Democrats, and that's what they've become.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر کو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ انتہا پسند ڈیموکریٹس کو روک سکیں. وہ ایسے ہی ہو چکے ہیں. ریپبلکن ارکان پر مشتمل ایوان اور ریپبلکن ارکان کی برتری کے ساتھ سینٹ کا انتخاب کرتے ہوئے ہم اپنی اکثریت میں اضافہ کریں گے. لیکن ڈیموکریٹس بھی کیوناؤ کے مسئلے پر ہونے والی تنازعہ کے بعد فعال ہوئے ہیں. احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ان کی ہمت بندھائی. انہی میں میساچوسٹس سے سینیٹر الزبتھ وارن بھی شامل ہیں.
We have lifted the voices of millions of survivors of sexual assault.
سینٹر وارن کا کہنا ہے کہ ہم نے جنسی زیادتی کے لاکھوں متاثرین کی آوازوں کو تقویت دی ہے. ہم نے ایک ایسی خاتون کا کردار نبھانے سے انکار کیا ہے جو زیادتی پر خاموش رہے. اور ڈیموکریٹک سینیٹر کمالا ہیرس کا کہنا ہے کہ احتجاجی مظاہرین کا یہ جوش و جذبہ نومبر کے انتخابات میں معاون ہوگا. کیوناؤ کی تنازع کے نتیجے میں دونوں سیاسی پارٹیاں وسط مدتی انتخاب سے قبل متحرک ہو سکتی ہیں. یہ کہنا ہے تجزیہ کار کائل کونڈک کا. یونیورسٹی آف ورجینیا کے کائل کونڈک کے خیال میں اس صورتحال میں ڈیموکریٹس کو تقویت مل سکتی ہے. لیکن گیلپ پولسٹر فرینک نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ کیوانا پر توجہ مرتکز کرتے ہوئے ٹرمپ اپنے ووٹروں کو فعال کر سکتے ہیں. اور ڈیموکریٹ تجزیہ کار جم کیسلر نے کہا کہ کیوانا کی توثیق کے سلسلے میں ہونے والی تنازعہ سے خواتین ووٹروں کو فعال کیا جا سکتا ہے. 6 نومبر کو ہونے والے وسط مدتی انتخاب میں اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر کے وفادار حمایتی انتخاب میں حصہ لینے والے ڈیموکریٹ ووٹروں کی بڑی تعداد کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں جو صدر ٹرمپ کو پیغام دینے کے منتظر ہیں. بیچ جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ اور چین دونوں ہی براعظم افریقہ میں ایک بڑے معاشی کھلاڑی کے طور پر مسابقت میں ہیں. چین نے افریقہ کی نمو پاتی معیشتوں کو لبھانے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور غیر ملکی امداد کے طور پر اربوں ڈالر لگائے ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس کوشش میں چین سے پیچھے ہے. اس ہفتے پلگڈ ان ود گریٹا وین سسٹرن پروگرام میں یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر مارک گرین نے چین سے مقابلے کے لیے امریکہ کے طریقہ کار پر بات کی. جیسے سمے اونی کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
افریقہ دنیا کی چند تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کا گھر ہے, جس کی وجہ سے دنیا بھر کے سرمایہ کار اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. چین نے خاص طور پر افریقہ میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں اربوں ڈالر کے قرضے دیے ہیں, جن میں کینیا کی ریلوے کا مڈاراکا ایکسپریس نامی منصوبہ شامل ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کے بیجنگ میں بیورو چیف ولیم آئیڈ کہتے ہیں, چین افریقہ میں معاشی نمو کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. چین نے اس سے بھی آگے بڑھنے کی بات کرتے ہوئے $1 کروڑ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نامی منصوبے کے تحت تقریباً 70 ممالک میں ریلوے لائنیں بچھانے, سڑکیں بنانے اور دیگر بڑے منصوبوں پر سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. تاہم چند ناقدین نے متنبہ کیا ہے کہ چین افریقی ممالک کو قرضے کے جال میں پھانسنے کے لیے دانا ڈال رہا ہے, اور اس کے لیے وہ رقم قرض دے رہا ہے جس کی واپسی شاید بہت مشکل ہو. اس پر بات کرتے ہوئے یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر مارک گرین کہتے ہیں,
They build dependency. So the choice is self-reliance versus almost servitude. What they do are,
وہ دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ڈال رہا ہے, جس کے معنی ہوئے کہ خود انحصاری کی بجائے محکومی. وہ قرض دیتے ہیں, اور جیسے کہ ہم مزید جان رہے ہیں, ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جن کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوگا, جس کی وجہ سے ملک کا مستقبل قرض کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے گا. مارک گرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا طریقہ کار مختلف ہے. ہم اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مخصوص حقوق اور اقدار کا احترام کیا جائے. ہم ان کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہمارے تجارتی شراکت دار بن جائیں, مگر برابر کے شراکت دار. چین نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصود تعمیر و ترقی ہے. وائس آف امریکہ کے ولیم آئیڈ کہتے ہیں,
They do, you know, make the argument that there's no political strings attached, that we're not going to ask you to.
وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شرائط عائد نہیں کی کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ تم اپنا سیاسی نظام تبدیل کرو یا ہماری اقدار کو اپناؤ. لیکن جیسا کہ ہم نے بہت سے مواقع پر دیکھا ہے کہ جس طریقے سے چین نے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات روا رکھے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر وہ ان ملکوں سے کہے گا کہ ہماری بات مانو, جو کہ بعد میں ایک مسئلہ بن جائے گا. چند لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ چین کے طریقہ کار ان ممالک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبانے سے بھی کہیں آگے کے ہیں. اس بارے میں افریقہ میں وائس آف امریکہ کی سالم سالومن کہتی ہیں, چین یہ کر رہا ہے کہ وہ ان ممالک میں کرپشن کو ہوا دے رہا ہے, جہاں افریقہ کا اشرافیہ یا حکومتیں مخفی کک بیک کے طور پر کمیشن لے رہی ہیں, اور خفیہ معاہدے یا غیر شفاف معاہدے ہو رہے ہیں جو کہ شفاف تعلقات کے زمرے میں نہیں آتے. افریقہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے جواب میں امریکی قانون سازوں نے بلڈ ایکٹ نامی ایک قانون کی منظوری دی ہے, جس کے تحت ایک ادارہ قائم کیا جائے گا جو افریقہ میں امریکہ کی مزید سرمایہ کاری میں مدد دے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے افریقہ میں چین کے مقابلے میں امریکہ کو تقویت حاصل ہوگی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انتخابی وعدے کے مطابق ملک میں کم آمدنی والے شہریوں کے لیے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کر دی ہے جس کی براہ راست نگرانی وہ خود کریں گے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور دنیا کے ممالک متعلقہ ماہرین کیا کہتے ہیں، اسفر امام نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو امریکہ میں ریئل اسٹیٹ بزنس سے وابستہ تاجر قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے لیے پاکستان میں مارگیج کا نیا نظام متعارف کرانا ہوگا جس کے ذریعے دنیا بھر کے بینک پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ ورجینیا میں ریئل اسٹیٹ بزنس کے معروف تاجر سعادت رانا کہتے ہیں،
پوری دنیا میں جو مارگیج سسٹم ہے، اسپیشلی جو ترقی یافتہ ممالک میں جتنا بھی مارگیج سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان میں کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ ٹرائی کیا نہیں ہے، تو ہم وہ اپنے سسٹم 70 ایئرز اولڈ سسٹم کو جو لے کے ہیں اسی کو پیٹ رہے ہیں کہ ہم کیسے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مارگیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 10% اگر ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ایک جو ہے لکھ کے دیتے ہیں اپ فرنٹ کہ اگر آپ 3 مہینے تک قسط نہیں دیں گے تو آپ کا گھر جو ہے تو فور کلوز ہو جائے گا، بینک آپ کا گھر واپس لے لے گا، یا جو بھی ادارہ ہے اس کو بنا رہا ہے وہ آپ کا گھر واپس لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سلسلہ جو ہوتا ہے جو بلڈر گھر بنا کے آپ کو دیتا ہے تو وہ اونلی 10% آپ سے لیتا ہے، لیکن اس کو کیونکہ بینک کی طرف سے، تو بینک جو ہے وہ آپ کی جگہ پہ پیمنٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے ٹوٹلی۔ اگر آپ کا سے 1 ملین کا گھر ہے تو بینک جو ہے بلڈر کو $1 ملین آپ کے بہاف پہ پے کر دیتا ہے، آپ نے صرف 10% دیا ہوتا ہے، تو بلڈر کو اس میں بالکل بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یا بلڈر کو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے جو میں یہاں پہ لگا رہا ہوں۔ یہ جو پروجیکٹ ہے بہت ہی وائبل ہے۔
پاکستان میں بھی ریئل اسٹیٹ بزنس سے وابستہ ماہرین منصوبے کے قابل عمل ہونے سے انکاری نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مقامی بلڈرز اس منصوبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، لیکن وہ اس بات سے متفق نہیں کہ مارگیج کا جدید نظام پاکستان میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس سے وابستہ اسٹار مارکیٹنگ کے سربراہ خالد شاہ کہتے ہیں،
جو بھی کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا کنسٹرکشن کاسٹ مشکل 30-40% ہوتا ہے، باقی 70% ادر ایکسپنسز ہوتے ہیں، لینڈ ہے، ڈیولپمنٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں، جو ڈیولپمنٹ گورنمنٹ کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، اگر کہیں وہ ان کی جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں جیسے SBC ہے یا KDA ہے یا اس طرح کے جو بھی ہیں، جہاں جہاں ان کا بجٹ ہوتا ہی ہے وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کر دیں گے، اس طرح فری میں جیسے کہ گورنمنٹ کو ایک طرح غریبوں کی ہیلپ ہو جائے گی، ایک لو مڈل کلاس کی، تو بہت ایزیلی پاسبل ہوگا، لوگ بہت جاب جوگ لیں گے۔ اگر آج لینے جاتے ہیں گھر، فار ایگزامپل انہیں 50 لاکھ کا ملتا ہے، انہیں گھر ملے گا 20 لاکھ روپے کا، تو وہ یقیناً اس سے پیسے جمع کرائیں گے اور ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہوگی، کیونکہ یہ گورنمنٹ خود ٹیک اوور کر رہی ہے، خود پروسیس کرے گی۔
دنیا بھر میں گھروں کی صنعت میں سرمایہ کاری نہایت محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور بینک کے علاوہ دیگر مالیاتی ادارے بھی اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ امریکہ میں 60% کے قریب گھر مارگیج پر فروخت ہوتے ہیں، بھارت میں یہ شرح 10% ہے، جبکہ پاکستان میں مارگیج کی شرح 1% سے بھی کم بتائی جاتی ہے۔ مارگیج کا جدید ترین نظام پاکستان میں متعارف ہو جاتا ہے تو اس شعبے میں بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سرمایہ کاری کا امکان ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں گھروں کی قلت دور ہوگی بلکہ اس صنعت سے وابستہ کوئی 40 کے قریب دیگر صنعتیں بھی ترقی کریں گی اور ملک میں روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیوسٹن میں واقع فلاحی ادارے دی ہاؤس آف چیریٹی گزشتہ 22 برس سے معذور بچوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہا ہے، ان میں سے اکثریت پاکستانی بچوں کی ہے۔ ندیم یعقوب نے حال ہی میں اس فلاحی ادارے کی روح رما حشمت افندی سے بات کی اور یہ رپورٹ تیار کی۔
حشمت افندی کے گھر کا ایک حصہ اپنی رہائش اور دوسرا حصہ معذور بچوں اور ان کی نگہداشت کرنے والوں کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں اس میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے معذور ہونے والی پاکستانی بچی آزیفہ اور ان کی نرس مقیم ہیں۔ یہیں ہاؤس آف چیریٹی کا دفتر بھی ہے، جہاں سے حشمت سال ہر سال سے اپنی فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ میڈیکل مشنز لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بچوں کا علاج کرتے ہیں، جن بچوں کی سرجریز وہاں پہ پاسبل نہیں ہوتی ان کو ہم امریکہ لے کر آتے ہیں۔
پاکستان میں یہ فلاحی تنظیم لاہور میں واقع شالامار ہسپتال کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، جس کا جدید برن اینڈ پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ ہاؤس آف چیریٹی کی مدد سے قائم کیا گیا ہے۔ ہسپتال کے ماہرین امریکہ لائے جانے والے مریضوں کے چناؤ میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اگر ادارہ امریکہ میں بچوں کے علاج کو کیسے ممکن بناتا ہے؟
ہر ہاسپٹل کی فاؤنڈیشن ہے، اور وہ ان بچوں کا علاج کرتی ہیں جن کا علاج اویلیبل ہے لیکن بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ لوگ علاج انڈر رائٹس کرتے ہیں, کچھ چیزوں کی ہم لوگ کاسٹ دیتے ہیں جیسے پروستھیسز ہو گئے.
یعنی متعلقہ امریکی ہسپتالوں سے منسلک مخیر حضرات یا ادارے ضرورت مند مریضوں کے علاج کا خرچ اٹھاتے ہیں. امریکہ میں علاج کے دوران جب بچے ہاؤس آف چیریٹی کے مہمان ہوتے ہیں تو ادارے کے سٹاف کے علاوہ کچھ رضاکار بھی ان کی دیکھ بھال میں حصہ لیتے ہیں. بچوں کے ویزوں سے لے کر ڈاکٹروں سے روابط, مصنوعی اعضاء کی فراہمی اور سب سے بڑھ کر بچوں میں بہتر زندگی کی امید پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے اور آپ کی لگن دیکھتا ہے. پھر وہ جو لگن ہے نا اور وہ جستجو جو ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ کی بے بسی دیکھ کر جب میں یہاں آتی ہوں تو بس اس لگن کی وجہ سے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں.
ان کے پارٹنرز میں پروستھیٹکس یا مصنوعی اعضاء بنانے والا ہینگرز کلینک بھی شامل ہے جس کے ماہر آندرے کئی برس سے پاکستانی بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اب تو انہیں پاکستانی ثقافت کا بھی تھوڑا بہت علم ہو گیا ہے.
چونکہ میں کئی سالوں سے ہاؤس آف چیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں ان کی کئی شادیوں میں بھی گیا ہوں. وہ لوگ اپنے کھانے ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں جس سے ہمیں ان کی ثقافت کی تھوڑی سی جھلک ملتی ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے.
دوسروں کے دکھ درد سمیٹنے والی حشمت کی زندگی میں اس وقت ایک مشکل مرحلہ آیا جب انہیں کینسر نے آ گھیرا, مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے ان کے جذبے کو اور بھی تقویت ملی.
کینسر سے گزرنے کے بعد میں ایک بہتر انسان ہوں. میں لوگوں کے درد کو سمجھتی ہوں. میرے اندر بہت صبر پہلے بھی تھا لیکن اب میرے اندر بہت صبر آ گیا ہے.
بچوں کے ساتھ کام کرنا حشمت افندی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
زندگی ہے یہ میری. اگر یہ کام نہ ہو تو I don't think I can live.
ندیم یعقوب, اردو VOA, ہیوسٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں اس پروگرام کے آخر میں. پوپ فرانسس نے واشنگٹن کے کارڈینل ڈونلڈ ورلڈ کا استعفی قبول کر لیا ہے جو ایک جنسی زیادتی کے اسکینڈل میں شامل تھے جس نے رومن کیتھولک چرچ کو ہلا کر رکھ دیا. اس سال کے شروع میں ورلڈ نے کارڈینل تھیوڈور میک کیرک کو تبدیل کر دیا تھا جو واشنگٹن ڈی سی کے آرچ بشپ تھے اور جن پر جنسی بدفعلی کا الزام تھا. تاہم ورلڈ پر جنسی اسکینڈل سے نمٹنے کے الزام میں چھان بین کی گئی کیونکہ وہ 1988 سے سن 2006 تک پٹسبرگ پینسلوینیا میں بشپ تھے. دنیا کی سب سے طویل دورانیے کی فلائٹ جمعرات کے روز سنگاپور کے چانگی ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی جو 19 گھنٹوں کے مسلسل پرواز کے بعد جمعے کے روز نیو یارک کے لیبرٹی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ رہی ہے. اس دوران سنگاپور ایئر لائنز کا طیارہ ایئر بس A350 تقریباً 15,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا. دنیا کے سب سے طویل دورانیے کے پرواز کے لیے سنگاپور ایئر لائنز 900ULR قسم کا طیارہ استعمال کر رہی ہے. دو انجن کے اس طیارے کی خصوصیت ایندھن کی بچت اور طویل پرواز کی صلاحیت ہے. اس سے قبل سن 2013 میں بھی سنگاپور ایئر لائنز نے اسی روٹ پر نان اسٹاپ پرواز شروع کی تھی لیکن تیل کی اونچی قیمتوں اور زیادہ ایندھن استعمال کرنے والے 4 انجنوں کے جہاز کی وجہ سے وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا اور پروازیں بند کرنا پڑیں. طویل مسلسل پرواز پر جانے والے طیارے میں کوئی اکانومی کلاس نہیں ہے. اس کے بجائے 67 بزنس کلاس اور 94 اکانومی پلس کی نشستیں رکھی گئی ہیں تاکہ مسافر طویل دورانیہ کا سفر آرام اور سہولت کے ساتھ طے کر سکیں. طویل پروازوں کے لیے منتخب کیے جانے والے طیارے میں مسافروں کے آرام, صحت اور سہولت کا خاص خیال رکھا گیا ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.